بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام و خطیب جامعہ مسجد و محتمین جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 244، سورہ بقرہ آیت نمبر 173.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ان اللہ غفور رحیم. انما حرم علیکم المیت، تم پر اللہ نے حرام کیا ہے مردے کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ، اور جو جانور اللہ کے علاوہ کے لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر جس کو نامزد کیا جائے، ذبح کر دیا جائے، وہ بھی حرام ہے. فمن اضطر، ہاں مگر مجبور ہو جائے، غیر باغ، لیکن اس میں بھی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر بغاوت اور ظلم پر نہ آئے، نافرمانی کرنے پر نہ آئے، ولا عاد، نافرمانی کرنے پر نہ آئے، جتنا کھانے کی گنجائش اللہ نے رکھی ہے اتنی ہی چیز کھا لے، ولا عاد، اور حد سے تجاوز کر کے نہ کھائے، جتنی رمق انسان کی سانس باقی رکھنے کے لیے ضرورت ہے اتنا ہی کھا لے، اس سے زیادہ نہ کھا لے، بس پیٹ بھر کر کھا لیا، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن سانس کو جاری رکھنے کے لیے اور انسان کی زندگی کی بقا کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے اتنے کھانے کی، سور کا گوشت بدرجہ مجبوری جائز ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا عاد، حد سے تجاوز کر کے نہ کھائے، فلا اثم علی، تو ان دو صورتوں میں مجبوری کی بنیاد پر، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز ہرگز نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے کھا رہا ہے، اور جتنا کھانے سے اس کی سانس دوبارہ چل سکتی ہے، اس کو دوبارہ زندگی میسر آ سکتی ہے، اتنی ہی لمٹ کھانے کی رکھے، زیادہ کھا کر بہت زیادہ پھیٹ بھر کر موج کر رہا ہے یہ نہیں ہو، تو فلا اثم علی، تو ان دو صورتوں میں ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، اب یہ جو کھایا جا رہا ہے کیا اس پر پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سختی ہوگی، باز پرس ہوگی؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، مجبوری کی بنیاد پر کھائی گئی ہے. اور رحیم بھی ہے، اللہ ہی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کو مجبوری کی بنیاد پر حلال بھی کر رہا ہے، یہ رحم کی دلیل نہیں ہے، رحیم ہونے کی دلیل نہیں ہے، بابا مہربان ہے. دیکھیے کیسی کیسی حرام چیزوں کو بھی اضطراری کیفیت میں جب آدمی پہنچتا ہے تو اس کو حلال قد دیا گیا. لیکن سمجھیے گا آگے چل کر وضاحت آئے گی انشاءاللہ کہ اضطرار کہتے کسے، مجبوری کہتے کسے. کل کو ہر آدمی کہے گا ہم کو مجبوری تھی، تو کیا ہر آدمی کی مجبوری یہ مانا تسلیم کیا جائے گا، یا کوئی اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے مجبوری کیا ہے، اس کی وضاحت بعد میں آئے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کردہ چیزیں بیان کی ہیں فہرستیں، اس میں سب سے پہلے مردے کو بیان کیا، اس پر بحث کافی ہو چکی ہے، مردہ کسے کہتے ہیں اور مردے کے تعلق سے کیا کیا چیزیں حرام ہیں. مزید اس میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مردے کو جب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مردہ بے شک ناپاک ہے اور بے شک اس کی ساری چیزیں حرام ہیں ہمارے پاس، اور اس کو کھانا بھی حرام ہے، اس کو بیع و شراء کرنا، خرید و فروخت کرنا سب حرام، سب تفصیل گزر چکی ہے. لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ مکمل حرام ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. مکمل حرام مطلب حرام تو ہے، لیکن قرآن نے اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتی سارے اجزاء تمہارے لیے ممنوع نہیں ہیں. الا طاعم یطعمہ، دیکھیے لفظ قرآن مجید میں دوسری جگہ موجود ہے، وہ اجزاء تمہارے لیے حرام ہیں جس کو انسان کھاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جون سا حصہ، جون سے اعضا، اجزاء انسان اس کو کھاتا ہے وہ ہے حرام، اس سے انتفاع جائز نہیں ہے. لیکن جون سے کچھ اجزاء وہ ہیں کہ اس سے انتفاع جائز قرار دیا، اس سے فائدہ اٹھانا، مردے سے فائدہ اٹھانا اس کو جائز قرار دیا گیا. چنانچہ فرماتا ہے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. ہاں مگر اس کے صوف جمع اصواف کہتے ہیں اون کو، مگر اس کا اون اور اس کے پٹھے اور اس کے بال یہ تمہارے لیے ساز و سامان کی طرح سے بطور استعمال ایک مدت تک تم کر سکتے ہو. دیکھ رہے ہیں اس کا طریقہ ہے، ان بالوں کو یا ان وہ کھال ہیں اس کو پاک کیسے کیا جائے. یہ بظاہر نجس رہتے ہیں، اس کو خون رہتا ہے مردہ ہونے کے بعد یہ ناپاک رہتے ہیں، لیکن اب اس کو پاک کرنے کا شریعت نے ایک طریقہ بتا دیا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دباغت کر دیا جائے، اس کو نمک لگاتے ہیں اور اس کے بعد سکھاتے ہیں، پھر اس کے بال صاف کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر پانی بہا کر اس کو قابل استعمال بناتے ہیں. تو یہ اشیاء کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، صفائی سے صراحتاً تذکرہ کیا کہ ان چیزوں کا استعمال تمہارے لیے جائز ہے. دیکھ رہے ہیں کلی طور پر مردہ ہونے کے بعد کوئی چیز اس کا استعمال نہیں کر سکے، ایسا نہیں ہے. کھانا حرام ہے، اس کی بے و شرح حرام ہے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن چند چیزوں کو اللہ نے مستثنی کیا، الگ الگ کر دیا کہ اس کا استعمال تمہارے لیے جائز ہوگا. اس کی شکلیں ہیں، دباغت کرتے ہیں، اس کے بعد پاک کر کے صاف کر کے پھر اس کو استعمال میں لایا جائے تو اس کا استعمال جائز ہوگا. ایک چیز یہ. دوسری چیز اسی کے ساتھ ساتھ مردے کی چربی ہے. مردے کی چربی یہ بھی اکثر علماء کے نزدیک حرام ہے. چنانچہ مردے کی چربی سے صابن بنایا جاتا ہے. آپ خاص طور سے دیکھیے باہر کا صابن بھی اس میں ہے اور آپ کے ہندوستان کا بھی صابن اس میں شامل ہے، کہ کسے معلوم کہ یہ مضبوط جانور کی چربی ہے کہ غیر مضبوط کی، لوگوں نے ذبح کیے ہوئے جانور کی چربی ہے یا غیر ذبح کیے ہوئے جانور کی چربی ہے، کسے معلوم. ذبح کیا ہوا جانور کی چربی ہے تو بالکل آنکھ بند کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرام نہیں ہے. لیکن غیر ذبح کیا ہوا جانور اس کی چربی یہ حرام ہے. ہاں کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی اکثریت اور یہ کہتی ہے کہ یہ حرام ہے. اس لیے احتیاط کرنے میں ہی فائدہ ہے، احتیاط کرنا چاہیے کہ ویسا صابن جس میں ہم کو ڈاؤٹ ہے کہ اس میں مردے کی چربی شامل کی جاتی ہے، یہ صراحت سے کہیں پتہ بھی چلتا بھی ہے تو اس میں بہت بچنا چاہیے. یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، ویسے صحابہ میں بھی بات صحابہ کہتے تھے جائز ہے، حرام ہے کھانا حرام ہے کہتے تھے، لیکن اوپر کا استعمال جائز کہتے تھے حضرات صحابہ میں بھی، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ مسئلہ تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ مسئلہ تھا، ایسی اور بھی چند صحابہ ہیں ان کا صراحت سے علماء نے تذکرہ کیا ہے کہ ان صحابہ کے نزدیک مردے کی چربی کھانا حرام تھی لیکن باہر کے استعمال کے لیے جائز تھی. تو ان بنیادوں پر تھوڑا سا اطمینان ہے کہ صحابہ اکرام بھی جائز سمجھتے تھے. لیکن علماء کی ایک کثیر تعداد اور صحابہ میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو مردے کی چربی کو عام حالات میں بھی استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتی تھی. ایسے ہی آگے آپ ایک اور چیز دیکھیے، اس میں ہے ایک انفہا بولتے ہیں اس کو عربی میں، یہ پنیر ہوتا ہے نا، چیز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں چیز، پنیر اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں. اس پنیر کے اندر ایک چیز شامل کی جاتی ہے جو جانور کے پیٹ سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ، جو اس میں دودھ میں ملا دی جائے تو دودھ کو جمع کر دیتی ہے. پنیر جمتا کیسے ہے، دودھ جمع کیسے ہوتا ہے؟ وہی انفہا کو اس سے نکالی دیش سے نکالی ہوئی ایک شے ہوتی ہے اندر کی ایک چیز, اس کو ڈال دیتے ہیں اسی دودھ کے اندر, تو اسی میں ڈالیے کسی اور دودھ میں ڈالیے دودھ جمع ہو جاتا ہے, منجمد ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو اب یہ انفاب مردہ کا وہی اندر والی چیز جو دودھ کو جمع کرنے والی ہے انفاب بولتے ہیں, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مردے کی ذبیحہ کیا ذبح کیے ہوئے جانور میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو مردہ جانور کا انفا ہے وہ اندر کی چیز مردے کے پیٹ سے نکالی ہوئی کہ جس کو دودھ میں ملا دیا جائے تو دودھ جمع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انفا, یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی علماء کے ہاں اختلاف رہا ہے. امام ابو حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, یہ حضرات تو جائز قرار دیتے ہیں, لیکن ان کو چھوڑ کر بقیہ علماء ناجائز قرار دیتے ہیں. مردے کے پیٹ سے نکال کر وہ دودھ میں ڈالنا, ایسا مردہ جو ذبح نہیں کیا گیا ہے مردہ ہے, تو پھر یہ جائز نہیں کہتے, اور کچھ علماء ہیں جائز کرتے. لیکن ایسی صورت حال میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کچھ حلال کہتے ہیں کچھ حرام کرتے ہیں, اس میں آدمی بچ جاتا ہے. ہم لوگ جانتے تو ہیں نہیں کہ کیا چیز حقیقت ہے کیا چیز نہیں حقیقت ہے, تو ان بزرگوں پر اعتماد کرتے ہیں تو راستہ نکل آتا تو صحیح ہے, لیکن جب اکثریت کسی چیز کو ناجائز کہتی ہے تو اس میں احتیاط کا پہلو رکھنا بہت ضروری ہے. کیا معلوم کہ کھانے سے کوئی گنہگار ہو جائے, کل کو اللہ پوچھ لے, نہ کھانے میں تو کوئی ہے ہی نہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, احتیاط ہو جائے. ہاں کہیں ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ جس میں بچنا مشکل ہو گیا تو الگ بات ہے کہ ہاں راستہ ہے موجود, لیکن جہاں اکثریت یہ کہتی ہے علماء کی کہ یہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے, تو بچنے میں تو احتیاط ہے. کل کو اللہ پوچھ لے, ٹھیک ہے فلاں صاحب نے صحیح کہا تھا, لیکن تم نے کیوں کہا, تم نے کیوں کھایا, تمہارا دل گوارا کر رہا تھا, تم کو دل میں آ رہا تھا یا وہ اچھی بات تمہاری, تو اگر پھول لیا تو کیا ہوگا. اس لیے احتیاط کرنے میں فائدہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ودم, دوسری چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ہے خون. خون مطلق حرام نہیں, وہ خون جو بہتا ہوا, چنانچہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے او دم مسفوحا, وہ خون جو بہتا ہوا, بہتا ہوا خون یہ ہے ممنوع. لیکن جو خون جانور کے اندر منجمد ہوتا ہے جمع ہوتا ہے جیسے گردہ ہے تلی ہے, یہ جائز ہے. خون ہے یہ جگر کیا ہے, جمع ہوا خون ہے. تلی کیا ہے, جمع ہوا خون ہے. تو قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی کہ جانور کوئی بھی جانور ہو, وہ جانور چاہے ذبح کیا ہوا جانور ہی کیوں نہ ہو, اس کا بھی خون دیکھیے حرام ہے. ہاں اس کی وضاحت ضرور ہے, حدیث پاک میں بھی ہے اور قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جانور کی ہڈی کو جو خون لگا رہتا ہے وہ خون ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن مطلق خون یہ جائز نہیں ہے. صرف وہ خون جائز ہے جو منجمد ہو جمع ہوا, بہتا ہوا خون جائز نہیں. او دم مسفوحا, اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا احلت لنا المیتتان السمک والجراد واحلت لنا الدمان الکبد والطحال. جہاں مردے کا تذکرہ آیا تھا ہم نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ دو مردے حرام نہیں ہیں, دو مردے ہیں لیکن حرام نہیں ہیں, اللہ نے اس کو حلال کر دیا. کون کون سے دو مردے؟ ایک مچھلی, مچھلی کو ذبح نہیں کرنا ہے, وہ مردہ جائز ہے. ہاں سڑی بھی مچھلی باہر کو اوپر کو ہو رہی ہے تڑپ کو اوپر کو آئی ہوئی اور سڑ گئی ہے تو یہ ناجائز الگ بات ہے, لیکن جہاں مچھلی کا تذکرہ آیا کہ اب اس کو آدمی شکار کرتا ہے بس مر گئی تو حرام تھوڑی ہے, وہ حلال ہے, ذبح کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. لیکن دنیا میں ایسی قومیں ہیں, آپ کے شیعہ حضرات میں ہی ایسی قوم ہے کہ جو ذبح نہیں کرتی ہے بلا وجہ کی ضرورت. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا احلت لنا المیتتان, ہمارے لیے حلال کر دی گئی ہے, جو حلال کر دیے گئے ہیں دو مردے, السمک نمبر ایک مچھلی اور جراد نمبر دو ٹڈی. وہ احلت لنا الدمان, اور ہمیں دو خون حلال کر دیے گئے. خون ہے حالانکہ خون بہتا ہوا خون جائز نہیں ہے, لیکن یہ بہتا ہوا خون نہیں ہے, یہ منجمد خون ہے, جمع ہوا خون, اس کو حلال کیا. چنانچہ حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ دو خون حلال کر دیے گئے, الکبد والطحال, ایک ہے جگر ایک ہے کلی. اس کی حقیقت بھی دیکھے کیا ہے, پوری تو ہے لیکن اس کو حلال کر دیا. تیسری چیز فرمائی لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت, یہ ٹوٹل حرام, کوئی چیز میں حلال نہیں ٹوٹل. اب آپ پوچھیں گے یہ لحم الخنزیر, لحم مانے گوشت, خنزیر مانے سور, خنزیر کا گوشت حرام ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لحم بول کر اور کسی چیز کو جائز قرار دے رہا ہے کیا؟ یہ ذہن میں آتا ہے. جیسے آپ نے ابھی یہاں پڑھا کہ اس میں مردہ ہونے کے باوجود فلاں چیز یہ حلال ہے, فلاں چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بتایا گیا نا کہ ایسے خون میں آپ دیکھیں خون حرام ہے لیکن فلاں خون حلال ہے, یہ آپ کو ابھی بتایا گیا. تو یہاں بھی ذہن کام کرتا ہے کہ کہیں اس کے سور کے گوشت کے اندر یہ لفظ کہنے میں کیا اشارہ ہے, ولحم الخنزیر, سور کے گوشت کو اللہ نے حرام کیا, کیا دوسری چیز حلال ہے؟ یاد رکھیے گا یہ اس لیے کہا ہے کہ یہاں ذہن میں بات بٹھانی ہے کہ اس کے کوئی اجزاء کو تم حلال نہ سمجھنا, کہیں اس کا اکتفا جائز نہیں, کہیں سے نہ اس کی چربی, نہ اس کی کوئی اور چیز, نہ اس کا چمڑا, نہ اس کے ہڈی, نہ اس کے کیا نام کھال, کوئی چیز نہیں, ساری چیزیں ممنوع, ساری چیزیں حرام ٹوٹل. اب اس کے پیچھے حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ جانیے اس وقت جو سائنس طرف بتاتی ہے کیا کیا اس کے پیچھے مضرات ہیں, طب بتاتا ہے کہ کیا نقصانات اس کے اندر ہیں, یہ الگ بحث ہے, ہم اس بحث میں جانا نہیں, لیکن یہ اللہ نے حرام کر دیا. صرف حدیث شریف میں ایک گنجائش آئی ہے, صرف ایک گنجائش, پورے ذخیرہ حدیث میں کنگال کر دیکھیے کہیں نہیں ہے. ایک بات صرف اتنی ملتی ہے کہ آپ سے اجازت پوچھی گئی کہ اگر بال کے ذریعے سے ہم سینے کا کام استعمال کریں, سوئی میں اس کے بال کو ڈال کر سینے کا کام اگر ہم کر لیں تو آپ نے اس کی اجازت دی, بس ایک جگہ سے استعمال میں صرف اس کے بال کو بطور سوئی سب سوئی میں ڈال کر دھاگا استعمال کرتے ہیں تو اس انداز سے استعمال کرنے کی گنجائش ہے کہ نہیں, تو یہاں وہ ایک باقی کہیں نہیں, مکمل ہوں گے. اب تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. سبحان اللہ الحمد للہ.